أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين في جمع بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. درود يا محمد وعلى آله. دسویں مقام پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب کتابی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی دینے کے لیے. اور بعض اوقات ایک سادہ قاری جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کریم کی قرآت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، تو اپنے آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے ہدایت دے گی. ایک عام آدمی، اردو جاننے والا، جس کا کوئی بہت زیادہ عالمانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات سادہ آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور آیت کو پڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں معلوم اس میں ہدایت کون سی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شاید عالموں کے لیے ہدایت ہے، علماء اس کو پڑھتے ہوں گے، ہدایت دیتے ہوں گے، ہم لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی خاص چیز سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، ابھی کسی سے پوچھیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو نہیں کہتا، نہیں بہت ہدایت ہے، بہت ہدایت ہے، لیکن ہوتا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خاص مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، بعض اوقات تو یوں کہنے لگتے ہیں، یہ بات پتہ نہیں کتنی دفعہ آ چکی ہے، جملہ پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے، مطلب کیا ہوا، کیوں پروردگار نے اس طرح سے کہا. اس کے بارے میں ہمیں خاص طور پہ سوچنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت کا کوئی پروگرام اس پروگرام سے بہتر موجود نہیں، کوئی ہدایت کا پروگرام اس سے بہتر موجود نہیں. اچھا، قرآن کریم کا موجودہ ہونا صرف فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے، قرآن کریم کا موجودہ ہونا سب سے پہلے کتاب ہدایت ہونے کے ناطے. اگر قرآن کریم کا موجودہ ہونا فصاحت و بلاغت میں ہوتا، صرف فصاحت و بلاغت میں ہوتا، تو ایک آدمی جو فرض کرنا یہ رشین جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے موجودہ نہیں، کیونکہ میں اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ نہیں سکتا، مجھے عربی زبان آئے گی نہ مجھے پتا چلے گا کہ اس میں فصاحت و بلاغت کتنی ہے. مثلا آپ اردو زبان بولنے والے ہیں، عربی زبان آپ کی مادری زبان نہیں ہے، ہم میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، تھوڑا بہت سیکھ لیا ہوگا، لیکن مادری زبان تو نہیں ہے. اور انتہائی کم ایسے ہوں گے جنہوں نے عربی کو لٹرل لیول پہ جا کے سیکھا ہوگا، یعنی باقاعدہ لٹریچر کے طور پر سیکھا ہوگا، تو وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے قابل ہوں گے. ہم لوگ تو فصاحت و بلاغت کو بہت زیادہ سمجھنے کے قابل نہیں ہو پاتے. تو ہمارے لیے تو یہ کتاب ہدایت کے ناطے سب سے اہم کتاب ہے، ہدایت کے ناطے یہ کتاب موجودہ ہے. اب اس کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا مشکل پیش آتی ہے اور اس مشکل کو دور کیسے کیا جائے، مشکل میں نے آپ کو بتا دی. ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جملہ بہت سادہ ہے، نہیں معلوم اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے، اس مشکل کا حل کیا ہے. پہلے میں اس کی طرف چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے وقت ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ جیسے ایک عام انسان کی لکھی ہوئی بات ہے، ایک عام انسان کی لکھی ہوئی بات ہے، تو ایک عام انسان کی لکھی ہوئی بات میں مبالغے کا امکان ہوتا ہے. مثلا ایک عام آدمی آپ سے کہتا ہے کہ وہ برق رفتاری سے آیا، وہ برق رفتاری سے آیا، برق رفتاری کا مطلب یہ بیچ پہ آیا، اب بجلی تیزی سے نہیں آئے گا تو یہ ہو گیا مبالغہ. آیا قرآن کریم بھی یہ کام کرتا ہے؟ ہم جب قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یوں سمجھنے لگتے ہیں جیسے کوئی نارمل سی بات کہی جا رہی ہے، لیکن اگر بات کو اس انداز میں لکھیں کہ جو ہے یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر بات بہت اہم لگنے لگے گی آپ کو. مثال کے طور پر آپ ایک دکاندار کے پاس گئے، کسی مارکیٹ میں آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کسی مارکیٹ میں آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, ایک دکاندار کے پاس گئے, اس نے کہا کہ یہ چیز یہاں نہیں ملے گی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. کیوں؟ اس نے تو ابھی کہا تھا آپ سے کہ یہ چیز یہاں نہیں ملے گی, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں ممکن ہے ہو, اسے پتا نہ ہو, ہو سکتا ہے ممکن ہے, اس طرح جھوٹ بول رہا, ممکن ہے ہو اسے پتا نہ ہو, تو کہتے ہیں پاسبلٹیز بہت زیادہ ہے, ممکن ہے کہیں پر ہو, آپ کوشش جاری رکھتے ہیں. کیا قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہے؟ مثلا یہ کوئی بات کہے تو دوسری بات بھی کوئی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ ایک بات کہے گا سالڈ, اب یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ممکن نہیں. اگر ہم اس کو اس انداز میں پڑھنا شروع کر دیں, پھر آپ کو نظر آئے گا یہ کتاب کتابی ہدایت کس طرح سے ہے, اس کو اس انداز میں دیکھیے. اگر قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے, اب جو آج آئے کریم آپ کے سامنے ہے یہ اس بات کا مقدمہ بنی ہے, قرآن کریم میں جو آئے نمبر دو ہے, یہ کل ہم نے آیت نمبر ایک کے اندر کافی وقت دیا, اس میں ایک دو باتیں رہ گئیں, لیکن ہم اس کی طرف واپس جائیں گے تو پھر وہ فرشتوں والی داستان شروع ہو جائے گی, فرشتوں والا معاملہ, دو پر, تین پر, چار پر والا, تو کل بہت بول دیا اس کے اوپر. اب اس کو ایک دو پوائنٹ توڑ دیتے ہیں, دوسری والی آیت پہ آ جاتے ہیں. ماں جب تک اللہ اللہ سے من رحمت سلام اسی کا رہا, خدا جس رحمت کو لوگوں پر کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, اور خدا جس کو روک دے اس کے سوا کوئی شخص اسے بھیج نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم, وہ طاقتور ہے, حکمت بھی رکھتا ہے. اب اس جملے میں ہوا کیا؟ قرآن کریم نے فرمایا جو رحمت کا دروازہ خدا کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس رحمت کے دروازے کو خدا بند کر دے اب اس رحمت کو بھیجنے والا کوئی نہیں, کوئی اس کے اندر دخالت نہیں دے سکتا. اچھا, اب یہ جملہ آیا جملہ ہے جس سے ہدایت دی جا سکتی ہے, اور کتنی ہدایت دی جا سکتی ہے؟ تو اگر آپ اسی جملے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, دو باتوں کو اپنے ذہن میں پہلے جاننے کی کوشش کیجیے. رحمت کیسے کہتے ہیں؟ کیا کیا چیز ہے جو رحمت ہے؟ اپنی زندگی میں غور فرمائیے, آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتیں کون کون سی ہیں؟ تو کچھ چیزوں کو خدا متعال نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, میں ان کو پہلے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں. ایک جگہ خدا متعال نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, ہم نے قرآن میں سے نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے. خود قرآن کریم شفا ہے اور رحمت ہے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا, اے پروردگار اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت بھیج دے اور ہماری ہدایت کے راستے کو ہمیں سکھا دے, تیار کر دے. ہدایت مل جانا یعنی سیدھے راستے پر چلتے رہنا, آپ کو سمجھ آ جانا, شعور آ جانا, جس کو قرآن کریم رشد کہتا ہے. ہمارے یہاں بچہ جب ہوشیار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ رشید ہے, یعنی ہوشیار ہو گیا ہے, سمجھنے کے قابل ہو گیا. تو قرآن مثال فرماتا ہے یہ کہ تم سمجھنے کے قابل ہو جاؤ یہ اللہ کی رحمت ہے, ورنہ اکثر لوگ سمجھنے کے قابل نہیں ہو پاتے. ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا, ذکر اللہ کی رحمت کا, تیرے رب کی رحمت کا جو اس کا بندہ ہے زکریا. زکریا, حضرت زکریا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا. فانظر الى آثار رحمت اللہ کیسا یحیی اللہ بعد موتہا, خدا نے فرمایا دیکھو اپنے خدا کی رحمت کے آثار کو کہ کیسے کسی چیز کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. نبی اکرم کا نرم مزاج ہونا, خدا فرماتا ہے یہ میری رحمت کی وجہ سے ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے نبی یہ جو آپ نرم مزاج ہیں یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ شدید کلام کے ہوتے, سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی طرف سے بھاگ جاتے ہیں. پھر فرماتا ہے ایک جگہ پر یہ جو ہم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا ہے یہ بھی ہماری رحمت ہے, اگر تم زمین و آسمان کے خزانے بھی خرچ کرتے یہ دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. یہ آپ نے سن لیا ساری رحمت. اب مجھے بتائیے آپ کی زندگی میں بنیادی مشکلات کیا ہیں؟ اگر ایک انسان سے پوچھا جائے تمہاری زندگی میں بنیادی مشکلات کیا ہیں, ایک عام آدمی سے پوچھئے دینی پس منظر بھی نہیں ہوتا, یعنی کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, ایسے ایک عام آدمی اس سے پوچھے تمہاری زندگی میں بنیادی مشکلات کیا ہیں, تو مثال کے طور پر ایک مشکل کیا گیا کہ بھائی میرے پاس دولت کم ہے, مثال کے طور پر کہ اگر میرے پاس زندگی گزارنے کے وسائل کم ہیں، آتائش نہیں کر پاتا، مشکل میں رہتا ہوں، مثال کے طور پر کہ اگر مجھے سیکیورٹی کی کمی ہے، میں ایسی جگہ پہ رہ رہا ہوں جہاں میرے لیے سیکیور نہیں ہے میری لائف، اور کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر کہے گا کہ مجھے اپنے بچوں کے فیوچر کی پرواہ ہے. سوال یہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں ہیں چاہیے؟ یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ ابھی جو تین چیزیں کہی گئیں یہ سب کا سب اللہ کی رحمت میں سے، اب یہ آئے گا کہاں سے؟ خدا مثال فرماتا ہے جس رحمت کے دروازے کو میں کھول دوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے میں بند کر دوں گا پھر اس کو کوئی کھول نہیں پائے گا. اب انسانوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب تمہاری تمام چیزیں، تمام رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو تم دوسروں کی طرف منہ کیوں کیے بیٹھے ہو؟ تمہاری زندگی میں خدا کے علاوہ کوئی ہے کیوں؟ یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ خدا پہ توجہ کم کیوں دیتے ہو، نہیں، معاملہ یہ خدا کے علاوہ کسی پر توجہ دیتے ہی کیوں ہو؟ کوئی چیز تمہارے پاس خدا کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتی ہے. اب زندگی بھر کے اندر دیکھ لیجیے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، 3600 لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور اینڈ میں چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اللہ کو بھی تھوڑا بہت ایک سال کے لیے خوش کر ہی لوں. خدا فرماتا ہے میری رحمت میرے دروازے سے آئے گی، اس کے علاوہ کسی دروازے سے نہیں آئے گی. تم ہر غلط صحیح کام کر کے دیکھ لو لیکن یہ رحمت کسی اور جگہ سے آنا ممکن نہیں ہے. اب اتنی ہی ایک بات کو لوگوں کو سمجھا دیجیے، یہ ایک جملہ ہو گیا، یہ ایک جملہ لوگوں کو سمجھا دیں آپ، اور لوگوں کو سمجھانے سے پہلے خود سمجھ لیں کہ بھائی یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور در سے آنے والی نہیں ہے. اس پر ایمان کر لو. اگر اس ایک جملے پر ایمان لے آئے اس کے بعد دس مسائل حل ہیں. یہ وہ سادہ چیزیں جو ہم بلائے بیٹھے ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی پرابلمس ہیں. ابھی آپ کہیں گے اس کو کون بے وقوف بلائے بیٹھا ہے؟ تو یہ صرف بازاروں کے اندر دھوکے بازی کیا ہو رہی ہے؟ یہ اپنی دھوکے بازی پر اعتماد کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس کو ہم اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں. ابھی ہم نے عرض کیا یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے دروازے سے لو، تو دھوکے بھی کیوں لیتے ہو؟ اب اس کے بعد جب یہ نہیں ہوا تو پھر کسی راستے سے حاصل نہیں ہوگا. اب آپ کچھ بھی حاصل کر لیجیے، اب دیکھیے ایک ہی چیز رحمت کی ہوتی ہے اور وہی چیز عذاب میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گروپ بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی ہم نے پہلا سوال جب کسی ایک عام آدمی سے کیا تھا تو اس نے پہلا جواب یہ دیا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ سکتا ہے. دوسرا راستہ بھی ہے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے نہ دوں، کہیں اور سے لے لوں، تو کیا کرے گا؟ دھوکے بازیاں کرے گا، سارے کام کر لے گا، پھر بہت کچھ جمع کر لے گا. جب سب کچھ جمع کر لے گا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ میں پھر برباد. اب دو راستے تھے اس کے سامنے، یا تو اللہ سے لے لیتا تو رحمت بنا کے لیتا، اب اللہ کے علاوہ کہیں اور سے اس نے لیا تو اپنے لیے عذاب بنا کر لیا، مصیبت بنا کر لیا. اب ساری زندگی اس کی مصیبت میں پڑا رہے گا اور اپنے آپ سے سوال کرتا رہے گا کہ میری زندگی میں کام کیا ہے، مشکل کیا ہے، سب کچھ صحیح کیوں نہیں ہو رہا، بن کے میں اتنی کوششیں کر رہا ہوں، سب کچھ کر کے دیتا ہوں لیکن پھر بھی معاملہ نہیں سنور رہا. اب معاملہ نہ سنورنے کی علامت کیا ہے؟ مثال کے طور پر زندگی میں سب کچھ ہے، مثلا جس کو دنیا میں امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ طاقت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اولاد نافرمان ہے. چین آ گیا نہیں، سب کچھ تھا لیکن چین نہیں آیا. یہ ہے سب کچھ ہے لیکن رحمت نہیں ہے، اور یہ اتنا پیش آتا ہے کسی کو حل نہیں. اب جب دیکھیے دنیا کی ہر نعمت، ظاہری نعمت برف رہی ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ دل میں سکون نہیں آتی دے رہا. یہ رحمت نہ ہونے کی نشانی ہے. یہ کیا مشکل پیش آ گئی؟ یہ مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو آپ نے اللہ کے دروازے سے لینا تھا وہ خدا نہ کرے اس شخص نے کہیں اور سے لے لیا. مل تو جائے گا، ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اینڈ وہ بہت مشکل کام ہے. اب اس کو سنبھالنا مصیبت ہے. اب اسی طریقے سے ایک اور مصیبت وہ یہ کہ جناب سب کچھ ہے لیکن گھر میں ناچاپی ہے، گھر میں چین نہیں ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. کم ہے کیا مثال ہے؟ ڈھونڈ لیے سوسائٹی کے اندر. یعنی اگر ہمارے پاس تو آفیشیل اسٹیٹسٹکس تو ہیں نہیں, لیکن اگر تجربے کی حد میں بات قبول کی جائے تو کم از کم ہی, میرا اپنا یہ خیال ہے, کم از کم 40-50% گھرانوں کے اندر کم و بیش یہ مشکلات ہیں. یا اولاد کے ساتھ مشکل, زوجہ کے ساتھ مشکل, شوہر کی بیوی کے ساتھ مشکل, یہ سب چل رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہمارے بڑے بوڑھے برکت کہتے تھے. بعض بزرگ ہمارے بڑی چیزیں استعمال کرتے تھے, مثلا کہتے تھے اس کھانے میں برکت نہیں آئی, تو ہم بعض اوقات مذاق اڑاتے تھے. ہم کہتے تھے دو روٹی رہے گی, چاہے آپ اس میں برکت ڈال لو چاہے نہ ڈالو. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے نہیں, برکت بھی کوئی مطلب ہے. برکت کیا مطلب ہے؟ یہی مصیبت ہے کہ ہے تو صحیح لیکن دل کا مسکون نہیں. اب اس پوری سوسائٹی میں مصنوعی کام بڑھ جاتا ہے. جب خدا کو نہیں لیں گے مصنوعی بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب میں اس جملے کی ذرا سی آپ کی خدمت میں مغربی سوسائٹی کے پس منظر میں تشریح عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم تو چلو دنیا کے فقیر لوگ کہلاتے ہیں, ہم تو پاکستان ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کے فقرا میں شامل ہیں. تھرڈ ورلڈ ہے, تھرڈ ورلڈ میں فقیر ہوتی ہے. ہم بات کرتے ہیں دنیا کے عمرا کی, جو دنیا کے مغرب مالک کے جو عمرا ممالک ہیں ان میں چلے جاتے ہیں. اچھا اب ان لوگوں نے کیا مشکل کر دی اپنے ساتھ؟ انہوں نے تقریباً 400-500 سال پہلے رینیسانس کا ایک پیریڈ آیا ان کے اوپر, اور انہوں نے خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا. فلاسفی میں خدا کا انکار ہو گیا, حتیٰ دین میں بھی خدا کو کارنر کر دیا. کہا تھوڑا تھوڑا دخالت دے, زیادہ دخالت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کو پوری سوسائٹی سے کارنر کر دیا. جب پوری سوسائٹی نے خدا کو نکال دیا تو اب ایک مصیبت آ گئی. اللہ کا ایک قانون ہے, کہا اگر مجھے بلایا تو میں ایسا کروں گا تم اپنے آپ کو بھی یاد نہیں رکھ پاؤ گے, تم انسان نہیں رہو گے. نسوہ فانساہم انفسہم, یہ آیت میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں. نسوہ فانساہم انفسہم, انہوں نے خدا کو بلایا, خدا نے ایسا کام کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا دیے, اب انسان نہیں رہیں گے. کیونکہ ان کو بھی احساس ہونے لگا کہ کچھ کمی آ رہی ہے. اب اس کمی کو کس چیز سے پورا کیا؟ اس کمی کو انہوں نے اپنے والدین سے پورا کیا, فحشا سے پورا کیا. کہا کوئی بات نہیں, خدا نہیں ہے کوئی بات نہیں, کچھ کمی ہے اس کمی کو ہم فحشا سے پورا کر لیں گے, اپنی زندگی کے مزے لیں گے, ان مزوں سے پورا کر لیں گے, بڑھا کے چلے گئے. لگزریز لاتے گئے زندگی کے اندر, آسائشوں پہ آسائشیں, لذتوں پہ لذتیں, کہیں تو رکنے کا نام نہیں لیا. اب سوال یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ مشکل یہاں ہے کہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. پھر اپنی زندگی کے اندر اسی کمی کا شکار رہیں گے, ہمیشہ اسی تلاش میں تڑپتے رہیں گے کہ زندگی کے اندر سکون کیسے آئے گا, اور نشانیاں نظر آتی رہیں گی. آج پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی سطح پر لوگوں کے اندر ایک طلب ہے کہ دین ملنا, اور میں اس کو ایک اور نشانی سمجھتا ہوں کہ شاید ظہور کا وقت نزدیک آ رہا ہے. پوری دنیا میں طلب پائی جاتی ہے, پوری دنیا کے اندر لوگ چاہتے ہیں کچھ ملے جس کے ذریعے سے اپنی اس پیاس کو بجھائیں جو میٹیریلزم کے ذریعے سے نہیں بجھ پاتی. اور ہم سمجھتے ہیں یہ خود ایک علامت بنے گی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو رحمت کا دروازہ خدا نے کھولا ہے وہ رحمت کا دروازہ کوئی اور کھولنے والا نہیں. تو اگر اس دروازے کی حاصل نہ کر سکے تو پھر دنیا کا کوئی دروازہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر پائے گا. اس کے بعد فرمایا وہ هو العزیز الحکیم, وہ خدا طاقتور بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں چاہیے ہو وہ خدا نہ دے سکے. طاقتور عزیز ہے, حکیم بھی ہے. حکیم یہ یعنی اس نے سوچ سمجھ کے تمہارے وجود کو ایسا بنایا. تم یہ مت سمجھو تم کچھ اور کام کر گزرو گے, تم کچھ اور نہیں کر سکتے, ایسا ہی رہے گا یہ وجود. اور اگر تم نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کر دی آخر کار ناکام ہو کر واپس آؤ گے, اور تمہیں اسی کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. دنیا میں کئی دفعہ ہو گیا, مثلاً یہ کمیونزم آیا 1918 میں رشیا میں, جنہوں نے کمیونسٹ فلاسفی دی, ڈائریکٹ مٹیریلزم دیا, اس کی بنیاد پہ کمیونزم کو پھیلایا. 70 سال تک خدا سے لڑتے رہے, مسجدیں بند کر دو, گرجا بند کر دو, ہر چیز بند کر دو, دین کو نکال دو, دین کا نام ختم کر دو. 70 سال تک یہی کام کرتے رہے. اینڈ میں جس دن گرے دوبارہ سے سارا مسجدیں پھر دوبارہ آباد ہو گئی, چرچ پھر دوبارہ آباد ہو گئی, لوگ دین کی طرف پھر دوبارہ چلے گئے. ذرہ بھی کمی نہیں آئی 70 سال میں, ان علاقوں میں جہاں 70 سال تک خدا کا مقابلہ ہوا ہے, اس کی کوئی کمی نہیں, اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر پائے گا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا الله الا هو فانا تنفقون. تیسری آیت کریمہ, ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اے لوگو تم اپنے اوپر خدا کی نعمت کو یاد کرو, خدا نے تم کو نعمتیں بھیجی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرو. یاد کرو, کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو زمین اور آسمان میں تمہیں روزی دے؟ غور کرو, جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو خدا کے علاوہ کہیں اور سے لا سکو گے؟ اس کے بعد سمجھتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی دلیل دیتا ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا فنی معاملہ ہے توحید کی مختلف برانچز کا, توحید کے مختلف قسموں کا. اور توحید کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم توحید ربوبی کہتے ہیں, پالنے والا صرف خدا ہے, رزق دینے والا روزی دینے والا بس خدا ہے. ایک اور توحید ہوتی ہے جس کو ہم توحید عبودی کہتے ہیں یا عبادی کہتے ہیں, کہ عبادت کے قابل بس اللہ کی ذات ہے. تو جو رازق ہے, رزق دینے والا ہے, روزی دینے والا ہے, وہی ہے وہ جس کی عبادت کی جائے. رزق کوئی اور دے, عبادت کسی اور کی جائے, یہ ممکن نہیں. تو خدا کہتا ہے پوری کائنات میں اٹھا کر دیکھو, جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں کیا یہ تمہیں کوئی اور دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اور نہیں دے سکتا تو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو؟ آخر میں جملہ ارشاد فرماتا ہے, سمجھ لو انا تم بکون, جا کہاں رہے ہو تم لوگ, کہاں مڑ گئے ہو؟ یہ جملہ جب میں اس قسم کے کسی قرآن کریم کے جملے پہ پہنچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی, نعوذ باللہ, میں اپنی انسانی تعبیر میں کر رہا ہوں, جیسے کوئی جھنجھلا کے کہتا ہے کہ احمقوں سمجھتے کیوں نہیں ہو, تم لوگوں کیا ہوتے ہیں؟ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ پوری زمین آئی نہیں, تمہیں ملی ہوئی نہیں آیا نہیں, تمہیں اللہ کی کرنی چاہیے, مور کشن اللہ کا کرنا چاہیے. اب تم یہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا, اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں برباد کیوں کر رہے ہو؟ اب اگر اس کو اپنی عملی زندگی میں غور کرنے لگے, ہم 10 جگہ آرزویں بناتے ہیں, 10 چیزوں کی امید رکھتے ہیں, شاید یہاں سے کچھ ہو جائے گا. اس چھوٹی ہی بات پہ غفلت کر رہے ہیں کہ صرف خدا ہے جو کر سکتا ہے, اور وہ جس کو خدا نے یہ مقام دیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں, یہی تو مشکل ہے کہ عمل نہیں ہو رہا ہے. کیا اخلاق بن گئے اس معاشرے کے؟ ہم اسلام کی تعلیمات کے مختلف چیپٹر کو لنک نہیں دے پا رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی بات ہے, روایت کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اپنے لباس کے ذریعے سے اپنا احترام بنانے کی کوشش کرے گا, خدا اس کے لباس سے ہی اسے جہنم میں ڈال دے گا. اب خدا کو کیا کپڑوں سے دشمنی ہے؟ بھائی ایک آدمی لباس پہنتا ہے, اچھا خوبصورت سے کپڑے پہنتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے برانڈ کے کپڑے نکال کے لاتا ہے, اور وہاں سے پہن کر ہماری اصطلاح میں دو بازی کر رہا ہے, خدا کو اس سے کیا دشمنی؟ خدا کہہ رہا ہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا, مرد یا عورت. خاص طور خواتین کے اندر تو یہ معاملہ نہیں معلوم کہاں پہنچا ہوا ہوگا, ہمیں شکر ہم مردوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس معاشرے کو کیا ہو گیا. اور دنیا بھر کو کچھ بھی ہوتا رہے, میں اور آپ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم لوگوں کو کیا ہو گیا, ہماری نیت کیوں خراب ہے؟ اچھا اہل بیت اثر علیہ السلام کی زندگی میں جتنے معیار تھے اس معاشرے میں دبتے چلے جا رہے ہیں, یہ سب کا سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا عقائد سے توجہ نہیں دیا, عقیدے کو مضبوط نہیں کیا, اپنے خالق کو نہیں ڈھونڈا. اب مثال کے طور پر خدا نے کہا جو اپنے کپڑوں کے ذریعے سے لوگوں پر احترام جمانے کی کوشش کرے گا, ہم اسے کپڑوں سے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے. میں نے کہا کیا خدا کو لباس سے دشمنی ہے؟ لباس سے دشمنی نہیں ہے, اس کو پتا ہے لباس کے ذریعے جو احترام بنائے گا دوسرے انسان کو حقیر سمجھے گا, کم لباس والے کو حقیر سمجھے گا. پھر لوگوں میں لباس کی دوڑ شروع ہو جائے گی, جب لباس کی دوڑ شروع ہو جائے گی اخلاق پیچھے رہ جائے گا, مادہ پرستی آگے بڑھ جائے گی. مادہ پرستی آگے بڑھ جائے گی تو پھر وہی ہوگا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ حکومت کرے گا, اور جو اخلاق بھی رکھتا ہوگا وہ ذلیل ہوتا چلا جائے گا. بالکل وہی چیز جو اس معاشرے میں ہو رہی ہے. جب دیکھیں عزت کس کی, جب دیکھیں کون ذلیل ہو رہا ہے, بازار میں چلیے گھومیے پھریے, دو قسم کے لباس پہنیے اور دیکھیے لوگوں کا فرق کیسے ہوتا ہے. ایک دکان میں جائیے ایک لباس پہن کے, دوسرے لباس اسی دکان میں دوسرا لباس پہن کے جائیے, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے نا, اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی علامت ہے یہ کھوکھلے مسلمان ہیں. اور خدا نہ کرے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب ڈبل ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کے سامنے تو شاید کوئی نمونہ نہ رہا ہوگا, ہمارے سامنے تو اہل بیت کی زندگی تھی, ہم تو اس مصیبت میں پھنس گئے, چاہے مرد ہو یا عورت. اور میں خاص کر اپنے محترم خواتین سے اثر نہیں کوئی سب پر, جن میں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ مردوں سے زیادہ پیش آنے والے کا امکان زیادہ ہے, کہ اپنے کام پہ توجہ دیں. یعنی اپنے طور پر میں ایک بات کا معتقد ہوں اور آپ سے اپنی اس دل کی بات کو شیئر کر دوں, وہ یہ کہ خدا نہ کرے اگر ایک دفعہ بھی میری اور آپ کی کسی مادی نمائش سے کسی ایک غریب کا دل دکھا, یہی گناہ کے لیے کافی ہے, یہی گناہ کے لیے کافی ہے. اور خدا پکڑے گا اس بات کو, خدا اسی طرح نقل کرے گا کہ یہ تم نے ایک انسان کا دل اپنی مادہ پرستی سے دکھایا, اس کا جواب کیا تھا تمہارے پاس. کیوں امین المومنین فرماتے تھے کہ میں سوجی روٹی کھاؤں گا تاکہ کوئی اور مجھ سے زیادہ غریب نظر نہ آئے. سب بلا دیا نا, سب ختم ہو گیا. اب وہی مادہ پرستی کے دور میں ہر چیز کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنے لیے ایک بات کری, میں کمپنی کا ہیڈ ہوں اس جگہ کے لیے مجھے یہ ضروری ہے. ایک نارمل رہیے, ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنا احترام لباس نہیں کر رہا ہے بھائی. کچھ سادہ اپنی زندگی میں شخصیت لاؤ, کچھ مقابلہ کرنے والے بھی کچھ لوگ. مثلا ایک آدمی کہتا ہے اگر میں یہ نہ کروں تو میں نکال دیا جاؤں گا. چلو بھائی ہم بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, یہاں ٹھیک ہے آپ بھی کر لیجئے تاکہ آپ نکالے نہ جائیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک وہ آدمی تو ہوں جو مقابلہ کرنے والے بھی ہوں. کہتے کہ کوئی بات نہیں, اس مادہ پرستانہ یلغار کا اور میں خاص کر عرض کروں گا وہ ہمارے دوست احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے, آپ اگر اس مصیبت میں پھنس گئے آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ختمی مرتبہ نے احساس فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ جو اگر بگڑ گئے پوری قوم بگڑ جائے گی, ایک علماء دوسرے عمرا. عمرا کا اعلیٰ مزاج حکام ہوتے ہیں اور عمرا کا دوسرا مزاج وہ صاحبان ثروت ہوتے ہیں جن کا معاشرے میں بہرحال ایک ریپوٹیشن دیا جاتا ہے. اگر آپ نے سادہ آدمی اختیار نہ کی اور آپ مادہ پرستی کے دور میں پھنس گئے اور آپ کی وجہ سے نیچے والے مادہ پرستی کے دور میں گئے جیسا کہ ہو رہا ہے, آپ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں, سب سے بڑے ذمہ دار. اور اس خاطر میں کہوں گا اپنی زندگی میں جتنی آپ کی توانائی ہے اس سے کم کر کھانے ہونا سیکھ لیجیے. آپ یقین مانیں یہ بھی میں آپ سے کرتا چلوں, وہ یہ کہ آپ, میرا اپنا یہ خیال ہے آپ امیر المومنین سے زیادہ صاحب ثروت نہیں بن پائیں. 22 کنویں کھودنے والا ہمارے حساب سے 22 تیل کے کنوؤں کا مالک بہت صاحب ثروت ہے, اور وہ سب اللہ کے راہ میں وقف کر دیتا ہے اور خود سوکھے ٹکڑوں میں گزارا کر دیتا ہے. یہ مولا نے عجیب و غریب اسٹینڈرڈ بنا کے دیا. تو اب ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ وہ چیزیں قرآن نے جو تبدیل کرنے والی ہیں. ان باتوں کو ہم نے کیجیئر بہت ہی ایسے لے لیا کہ ہاں یہ تو آرام سے گزر جانے والی چیز, اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ نہیں دیں گے. جب توجہ نہیں دیں گے پھر مصیبت آئیں گی, اب ہدایت ختم ہو جائے گی, اب پھر اس کے بعد دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا. مصیبت ایک تو ایک اور بھی ہے دین کے اندر, مجھے کہ دین میں تباہی اس سے نہیں آتی کہ مسجدیں گرنا شروع ہو جائیں. نہیں, مسجدیں تو بنی رہتی ہیں, بہت خوبصورت بنتی ہیں. یہ شافعی مسجد کوئی کم خوبصورت ہے؟ ایک سے ایک خوبصورت مسجد بنتی ہے. دین میں تباہی اس سے نہیں آتی کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. نہیں, مسجدیں بڑی بربادی رہتی ہیں. مسلم جدید کے زمانے میں ایسا نہیں مسجدیں خالی ہو گئی تھی. نہیں, مسجدیں برباد ہیں, لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے دل کھوکھلے ہو جاتے ہیں. انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچانا, اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں, کردار تبدیل ہو جاتے ہیں. جب ایسا ایک موقع آئے تو پھر دیندار کی ذمہ داری ہے جہاد کرنے کی. جہاد کرنے لوگوں کے سامنے بعض چیزوں پر مقابلہ کریں کہ میں تمہاری رو میں نہیں رہوں گا, جو تم بہانا چاہتے ہو اس میں نہیں رہوں گا, اپنی جو صحیح سمجھتا ہوں اس کو عمل کروں گا, ٹھیک ہے چار گالیاں کھا لوں گا. اور اس کام کو کر کے پروردگار عالم کے حضور پر قربانی کو اختیار کریں. اپنی زندگی کے اندر اس کنٹرول کو ایجاد کیجیے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے انسانو ذکر کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, زمین و آسمان میں کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ کیوں کہوں اب جاتے کہاں؟ ابھی جملہ سنا نا، اب جاتے کہاں؟ اب ذرا تصور کیجیے، یہ جملہ ایک ہمدرد دل کی آواز ہے، ایک ہمدرد دل کی آواز ہے. کیسا ہمدرد دل؟ جیسے آشور کے دن سید الشہداء، آشور کے دن سید الشہداء، میدان جنگ ہے، لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے، لشکر کو کہتے ہیں مجھے کچھ خطاب کرنا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. سندھ کہتا ہے میں اشارہ کروں گا لشکر سے خاموش ہو جائے، کچھ خاموش ہونا ہے کچھ خاموش نہیں ہوتا، سید الشہداء ایک دفعہ خود اشارہ کرواتے ہیں پورن لشکر خاموش ہو جاتے ہیں. جب خاموش ہو جاتے ہیں سید الشہداء چند جملے ارشاد کرواتے ہیں، ان میں ایک جملہ یہ ارشاد کرنا ہے، سمے تم اللہ کے رسول کو نبی کہتے ہو، محمد کو رسول کہتے ہو، یہ بتاؤ محمد کا نوازا میرے علاوہ کوئی اور دنیا میں ہے؟ میں محمد کا نوازا ہوں، اس محمد کے جس کا تم نام لیتے ہو میں ان کا نوازا ہوں، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اب یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی فون بہایا ہے کیا؟ میں نے تمہارا کوئی مال چوری کیا؟ تم پھر میری جان کے دشمن کیوں بنے گی؟ اب تم سید شہدا سے پوچھے کہ اے مولا کہ یہ لوگ تبدیل ہو جائیں گے آپ کے کہنے سے، تو ان کو بھی پتا ہے تبدیل نہیں ہوں گی، لیکن چاہتے ہیں کوئی ایک دل تو ہو جو اس آواز کو سن لے، کوئی ایک دل تو ہو جو پہچان لے، یہ ہے وہ دس گری آواز. کسی کہتے ہیں کہ انا تم سکوں جاتے کہاں تم لوگ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو اس طرح سے سید شہدا لوگوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی تبدیل ہونے پر آ جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ خدایا میں تیری طرف آنے کو تیار ہوں، آپ یقین فرمائیں ساری زمین و آسمان کے دروازے اس آدمی کے لیے کھول دے گا، کہ یہ ایک بندہ ہے ساری دنیا کو ٹکڑا کر میرے پاس آنے کو تیار ہے، بس اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا. اب ساری دنیا اس آدمی کے مخالف ہو جائے، یہ آدمی مطمئن رہے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سفر کرنے والا ہے. اور اس پروردگار نے فرمایا من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم یقیناً یقیناً اس کی ہدایت کریں گے. ومن جاء بالاشرف بالحسنۃ فلہ اشرف مقابلہ، جو ایک قدم آگے بڑھائے گا نیکی کے اندر، دس قدم خود خدا فرماتا ہے میں اس کے اوپر احسان کروں گا. اب ہم میں سے کوئی ہو جو اس کام کے لیے آگے بڑھے، اور خاص کر اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جو بہت نزدیکی زمانہ ہے ضرور کم، اگر ایسا ہے تو پھر وقت بہت کم ہے. اب جو اپنے آپ کو تبدیل کر لے، تیزی سے تبدیل کر لے، اپنی مولا کی خدمت کے لیے تیار کر لے، ہم سمجھتے ہیں یہ موقع ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی طرف لے جائے. بازار پروردگار عالم نے دروازے کو کھلا رکھا ہے، واپس آنے والے کو کچھ آمدید کا، اور جو واپس آئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے. تمام چیزوں جو پروردگار عالم نے فراہم کی ہیں، وہ سب ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کا ارادہ کریں. جو زندگی میں کچھ نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی زندگی گزارتا رہے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا. اور جو زندگی میں تبدیل کرنا چاہے اس کو خدا بہانے نہیں دے گا، اس کو خدا بہانہ دے گا جیسے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کا بہانہ دے گا. ابھی آپ نے اور میں نے دعائے کمیل پڑھی، آپ اور میں دعائے تبسل پڑھا کرتے ہیں، حدیث کتاب پڑھا کرتے ہیں، یہ سب کام کیا چیزیں؟ یہ سب کے سب خدا اور مطالعہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرنا ہے کہ خدایا ان کے ناطے جنہوں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا، ان کے ناطے کسی طرح ہمیں اپنے دربار تک پہنچانا. اب ذرا تصور کیجیے گا، چاہے ماہ رمضان ہو چاہے ماہ محرم ہو، سب کے سب کہیں نہ کہیں سید الشہداء کا تذکرہ کریں گے، سب کے سب کہیں نہ کہیں امام حسین کا تذکرہ کریں گے. ایک دفعہ بول کے امام حسین سے پوچھیے مولا جو آپ کا تذکرہ کرے آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں اس طرح ہیں، ہم دنیا میں کوئی چھوٹی سی خدمت کرتے ہیں، اس خدمت کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیری یہ خدمت کی، یہ بتا ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے پاس تو بس یہی کچھ ہے، ہم اپنے مولا سے سوال کرتے ہیں مولا ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اس ذکر کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اب تک جو بہترین وسیلہ سمجھا وہ بھی سمجھا ہے، اس ذکر کو انجام دیں گے مولا ہمارے لیے آپ کے در پہ کیا ہے، کیا کچھ ہے؟ اب مولا پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو سب کچھ تمہیں لوگوں کے لیے، سب کچھ تمہیں لوگوں کے لیے. جب کربلا کے مقام پر پہنچ گئے تو خاندان بلی عزیز کو بلایا، یہ زمین بنی اسد کی زمین تھی. ہم نے بنی اسد کو بلایا اور بنی اسد سے کہا کہ اے بنی اسد یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہا والا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہم آپ کو ایسے ہی دینے کو تیار ہیں. کہا نہیں, ہم خریدنا چاہتے ہیں, یہ زمین ہماری ملکیت میں رہنی چاہیے. ہماری ملکیت میں رہے گی تو ہمیں اس کا ارادہ کرنا ہے. زمین کے پیسے دے دیے, پیسے دینے کے بعد خود اس زمین کو بنی اسد کے اوپر وقف کر دیے. کہا ہے بنی اسد ہم نے قیمت بھی پیسے ادا کر دیے زمین کے اور زمین دوبارہ تمہیں دے دی, لیکن تین شرائط کے ساتھ دیں گے. تین شرائط اس کے اندر سید شہدا نے رکھ چھوڑی. کہا بنی اسد تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے. ہمارا سوال یہ تھا مولا ہمارے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بنی اسد پہلا کام تمہیں کرنا ہوگا کہ ہمارے لاشیں یہاں پر پڑے رہ جائیں گے. آج کا دن آئے گا یہ ہمارے لاشیں نہیں دفنائیں گے, یہ سب ہمیں مار کے چلے جائیں گے, ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے. اے بنی اسد تم لوگ آنا لاشیں دفنا, یہ تحریر میں ڈالی. بنی اسد نے قبول کیا. آسور کے دن کیا ہوا تھا؟ جب آسور کے دن وہ قافلہ چلا گیا, آسور کے اگلے دن کے سارا قافلہ روانہ ہو گیا, تو بنی اسد کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر لاشوں کو دفنائے. تو بعض روایات کے مطابق بنی اسد کی خواتین نے بھیج اور خدا اٹھائی اور انہوں نے مردوں سے کہا کہ تم نہیں جاؤ گے, ہم جائیں گے دفنانے کے لیے. سید الشہداء کو وعدہ کیا ہے, اس وعدے کو پورا کیا جائے. یہ پہلا وعدہ تھا. دوسرا وعدہ کیا کہ بنی اسد دیکھو ہماری لاش یہاں پہ دفن ہو جائے گی, اس کے بعد یہاں پہ ایک روضہ بن جائے گا, اس روضے پر کبھی کھیتی نہ کرنا, اس قبر کے نشان کو باقی رکھ دینا. یہ قبر کا نشان باقی رکھنا چاہیے. اب کوئی اپنے آپ کو سوال کرے مولا قبر کا نشان کیوں باقی رکھنا چاہیے؟ سدا یہ تاکہ میرے عاشق آج تک میری قبر پر میرے آشکوں نے آتا ہے, میری قبر کو دیکھ کر وہ اپنے سوالوں کو پورا کریں گے, وہ اپنے اندر نئی روح احساس کریں گے. تو میرے آشکوں کے آنے کے لیے جگہ بناؤ, ان کے لیے میری قبر کو باقی رکھو. اس کے بعد تیسرا وعدہ کیا, اے بنی اسد جب ہمارا مزار بن جائے گا یہاں پر روزہ ہوگا, لوگ آنا شروع ہوں گے, دیکھو لوگ پتہ نہیں کہاں باہر جائیں گے, ان میں بھوکے بھی ہوں گے, پیاسے بھی ہوں گے, تین کی مہربانی تم ہمارے زائرین کے لیے کر دینا, جو بھی آئے اسے کھانا دے دینا, جو بھی آئے اسے پانی دے دینا. میں کہوں گا مولا آپ کی بھوکوں کے حق پر ہماری جان دے گا, آپ کے بچوں میں ہونے والے سن پر ہماری جان دے گا. اے مولا اپنے نمائندے کو دنیا نے ایک سب نہیں دیجیے جو آپ کے اوپر ہونے والے سن کا بدلا لے گا. مولا ایک دفعہ خود خون کربلا کا بچہ لینے والا آ جائے, سب کو للکارے گا, سب آپ کے ہندوؤں کو بلائے گا اور اس کے بعد سب سے کہے گا اے میرے جب ہم جب کا ماتم کرنے والوں جب آ جاؤ, آج بدلا لینے کا دن آیا ہے. اس وقت مولا آپ کے نمائندے کا ساتھ دیں گے, آپ کی اولاد کے ساتھ دیں گے. اے مولا ہمت دے دے آپ کے نمائندے کا ظہور ہو جائے, ان کا ظہور رسید کے یہاں پر بن گیا.
اے پاک پروردگار مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمدانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے, پاک پروردگار ماہ رمضان کی رات ہے, ہمیں نہیں معلوم اگلے سال ہمیں سے کون کون باقی رہے گا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ شب جمعہ اور ماہ رمضان کا. اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومی کے تمام گناہوں کبیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ شب مقدس کا اور شب مقدس میں انجام پانے والی عبادتوں کا. اے پاک پروردگار نہیں معلوم وہ ولی اور سرپرست کس حالت میں مجبور ہوں گے. پاک پروردگار تجھے معلوم عبادت ہوگا جو ہمیں معلوم ہی نہیں جاؤں گی. پاک پروردگار ہمیں خاندان اہل بیت کی ہمراہ محسوس کر پاؤں. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. ہمیں نہیں معلوم ہماری عمریں کتنی ہیں پاک پروردگار, ہمیں نہیں معلوم تیرے وسیلے پر ہم ولیے پر ہم نے کب ظہور فرمانا ہے پاک پروردگار, بس اس سے التجا ہے پاک پروردگار جب بھی ظہور فرمائے ہمیں اپنے قبروں سے اٹھا دے ہے پاک پروردگار, ان کی نصرت کے لیے ہمیں ان کے اپنا پہنچا دے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت سے قرار فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری ساری رکھنے والوں میں سے قرار فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے پاک پروردگار. یہ ماہ مبارک رحمتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے پاک پروردگار, اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما اے پاک پروردگار. چلے اہل بیت اظہار کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما اے پاک پروردگار. سید السردار مولا اور آقا اے پاک پروردگار, اے پاک پروردگار ہزار سال سے زیادہ بیت گئے ہیں پاک پروردگار, ان کے انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں پاک پروردگار, ان کی نصرت کرنے والے تیاری کر رہے ہیں پاک پروردگار, تو ان کی ظہور میں تعجیل فرما اے پاک پروردگار. ہم سب کو مولا اور آقا کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے. اس سے پہلے ایک اعلان جماعت فرمائیے, کل انشاءاللہ حافظ قرآن کا پروگرام 9:25 پر شروع ہوگا, مجلس اور درس ٹھیک 9:05 پہ شروع ہو جائے گی. آپ اس حساب سے شرکت کرنا ہی گا, مجلس اور درس ٹھیک 9:05 پہ شروع ہوگی اور حافظ قرآن کا پروگرام 9:30 پہ شروع ہوگا. ان مرحومین کے جن کے اسامی کچھ زیادہ ہیں اس دوران میں آپ درود پڑھتے رہیے. مرحوم جعفر پارتیہ اور فرزند, مرحوم مریم بھائی بنت احمد کٹاؤ, مرحومہ سکینہ بھائی احمد کٹاؤ, مرحومہ کلثوم بھائی جعفر پارتیہ پارتیہ خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم قاسم علی محمد علی, مرحوم غلام عباس قاسم علی, مرحومہ مریم بھائی کلیان, مرحومہ نور بانو بھائی رتن سی محمد, مرحوم مشتاق علی حسن علی, مرحوم رضا حسین منجی بھائی, مرحوم منجی بھائی میٹھانی, مرحومہ فاطمہ بھائی راجن, مرحومہ زینب بھائی کرم علی, مرحوم اسماعیل بھائی کرم علی, مرحوم جعفر علی محمد علی گھی والا, مرحومہ زہرا خاتون نور محمد, مرحومہ امینہ بھائی بنت جعفر علی زوجہ یوسف علی مورمی, مرحوم یوسف علی غلام حسین مورمی, مرحومہ شیریں بھائی بنت جعفر علی, مرحوم قاسم علی محمد علی جینا, مرحومہ فاطمہ بھائی جمنا لڈک جمعہ لڈک زوجہ قاسم علی محمد علی جینا, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار. اب اپنے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو اور بالاخص ان لوگوں کے جن کی فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے ان تمام کے لیے سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ الحمد للہ
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.